وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. ذرا خیال کر اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا کر دکھائے تھے. سچ ہے نا, کوئی جتنا بتر کرتا ہے نا اتنا ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے دیکھا تم کتنی اچھی لگ رہی ہو, بار بار شیشہ دیکھ رہے ہیں, بار بار اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں, اچھا پلو ٹھیک ہے, ساڑی کا اچھا یہ ٹھیک ہے, یعنی جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت خوش بہت ہو رہے ہوتے ہیں اپنی شکل پہ, اپنے مال پہ, اپنی ان چیزوں پہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ان کو خوش کر رہا ہوتا ہے. اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, دیکھا جو جوڑا میں پہن کے آئی ہوں ایسا کوئی نہیں پہن سکتا. ہر عورت یہ خیال لے کر جاتی ہے ایک محفل میں کہ جو میں نے 6 مہینے کے جہاد کے بعد ایک جوڑا تیار کیا, دیکھنا ایسا کسی کا نہیں ہوگا. جب جاتی ہیں تو جاتے ہی وہ پہلے ہی مرحلے میں دم توڑ جاتی ہیں جب ان سے بھی زیادہ خوبصورت جوڑا کوئی اور پہن کے بیٹھا ہوتا ہے. ایک بوتیک والی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہی جوڑا جو ہم عام دنوں میں 100-200 درہم کا بیچتے ہیں, بعض دفعہ وہ ہم 1000 درہم کا بھی بیچتے ہیں. پوچھا بھائی وہ کیوں, تو کہنے لگیں کہ اس جوڑے کے ساتھ ہم لکھ کے ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, یعنی ایک قسم کا پلیج کارڈ دیتے ہیں, جس ایگریمنٹ کر لیتے ہیں یا کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ ہم ایسا جوڑا دوسرا نہیں بنائیں گے. تو جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں کہ اچھا اب ہماری بیگم یا ہم پہن کے یہ جائیں گے تو یہ یقین ہے کہ کوئی اور نہیں پہن کے آیا ہوگا. آپ دیکھیں آپ نے بڑا قیمتی جوڑا پہنا اور جو ہی آپ جائیں کسی ہال میں تو وہاں آپ کو بالکل ویسی اور پہنا ہوا دکھے تو دل کی کیا حالت ہوتی ہے, ایک دم دل بجھنے لگتا ہے نا. تو کیا فائدہ جس چیز سے دل دنیا میں خراب ہو, تو غلبہ تو وہاں جا کے ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کیا کہتا ہے, وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ, اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی اور ان کو پروموٹ کرتا ہے ان چیزوں پہ. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے, مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. غزوہ بدر میں ایک موقع پہ شیطان ایک انسان کے روپ میں مکہ والوں کے ساتھ چل پڑا تھا, یعنی ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جن سے مکہ والوں کی لڑائی تھی. تو جب ابو جہل اتنا بڑا لشکر لے کے جانے لگا تو ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور پیچھے سے یہ حملہ کر دے اور ہماری عورتیں بچے پیچھے رہ جائیں. جب شیطان نے دیکھا کہ اوہو شاید اس وجہ سے ابو سفیان کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑ جائے اور مسلمانوں کے مقابلے میں نہ لے کے جائے, تو اس نے کیا کیا کہ سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور آ کے اس کو یقین دلایا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں, میں ساتھ ہوں تو پیچھے سے حملہ کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن در حقیقت وہ شیطان تھا. وہاں جب فرشتے اترے تو پھر بھاگنے لگا پانی کی طرف, کسی نے اس کو پیچھے سے پکڑا, کہا بھائی سراقہ تم کہاں چل پڑے, اس وقت تو میں تمہاری ضرورت ہے. تو کہنے لگا کہ انی ارا ما لا ترون, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے, کہ یعنی اس کو فرشتے دکھ رہے تھے اور اس طرح پانی میں چلا گیا. ہر موقع پہ ایسا ہی ہوتا ہے, عام دنوں میں جتنی ہمیں یہ تسلیاں دلاتا ہے نا میں تمہارا ساتھ دوں گا تمہاری مدد کروں گا, لیکن دوسرے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں تو فوراً وہ اس چیز پہ آپ سے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. اس لیے شیطان کے ان حملوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کی چالوں میں آنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے. اس یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرضون, اور وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ منافق اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے. یعنی کیا دین, دین ہر وقت, دین ہر وقت پڑھنا پڑھانا سننا سنانا, ان کو تو کام ہی ایک ہے, خبتی ہو گئے ہیں بس, یہ تو فنیٹک ہو گئے ان چیزوں میں. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے, وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو, یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا ہے, ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا, کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش پر پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ دنیا میں تھوڑی دیر اگر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں سکتا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا صبر بہت ہے, لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ بہت زور سے پکڑتا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی. اس سے ملتا جلتا ایک شعر سنا ہوا آپ لوگوں نے مولانا حالی کا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہاں بھی یہ بات آئی, آگے پھر آئے گی انشاءاللہ ایک دو پارے کے بعد. اصل بات یہ ہے کہ حالات تب بدلیں گے جب ہماری حالت بدلے گی. ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں, اپنوں کے حالات کیسے ہیں, تو آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی حالت کیسی ہے. ایسے حالات آتے ہیں زندگی میں کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب آپ قریب جا کے دیکھتے ہیں تو لوگوں کی حالت ناگفتہ بھی ہوتی ہے، وہی سب کچھ۔ آپ دور بیٹھے ترس رہے ہوتے ہیں، ہائے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہائے ہمارے لوگ، لیکن آپ اپنے ملکوں میں جائیں، کھانے پینے، شادیوں، بیاہوں اور ساری چیزوں میں وہی چیزیں چل رہی ہیں جو کہ چلتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جب تم اپنی حالت نہیں بدلتے تو بتاؤ پھر میں تمہیں کیسے بدلوں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا، انہوں نے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے کفار کی، کیونکہ جانور پھر بھی اپنے آقا کو پہچانتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، لیکن کافر تو اپنے رب کو بالکل نہیں پہچانتا۔ خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں تو ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں۔ اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ ان کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائن لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ڈھکا چھپا معاہدہ نہ توڑو۔ دیکھیں اس میں مسلمانوں کو کتنا خوبصورت ادب سکھایا، نان مسلم کے ساتھ اگر آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے، اس سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو اچانک نہیں توڑ سکتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی ملک کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، تو جب معاہدے کے ختم ہونے کی مدت قریب آئی، جو مسلمان کمانڈر تھے انہوں نے سرحدوں پہ فوجیں جمع کرنی شروع کر دیں۔ کہا کیوں کی؟ کہا کہ ابھی تو معاہدہ، ابھی تو حملہ نہیں کریں گے، لیکن جب معاہدہ ختم ہوگا تو اگلے دن ہم ان پہ حملہ کر دیں گے، تو ان کے پاس سنبھلنے کا موقع نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، کہا یہ غدر ہوگا۔ غالباً حضرت معاویہ کا دور تھا یا کسی بھی تاریخ کے دور کی یہ بات ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نان مسلم کے ساتھ معاہدے کر کے توڑنے کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن آئیے ذرا اس کی روشنی میں ہم اپنا تو جائزہ لیں، کیا ہم کمٹمنٹ کر کے توڑ تو نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے اس وقت ہم ملکی سطح پہ تو باتیں کر بھی نہیں رہے، ہم تو اپنی ذات کو بات کریں گے، ہم اپنا محاسبہ کریں گے۔ جب میں کسی سے کمٹمنٹ کرتی ہوں تو نبھاتی ہوں؟ کیا میں کمٹمنٹ کو بغیر بتائے توڑ تو نہیں دیتی؟ کیا معاہدہ کر کے اس معاہدے کو جب دل چاہے بالکل اپنے پیچھے تو نہیں ڈال دیتی؟ ایسے لگتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں سے زیادہ کوئی ڈس آرگنائز نہیں رہا۔ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے سورت فتح میں کہ فتح مکہ کا سبب جو تھا نا، وہ ایک شک کو توڑنا تھا کہ جب لوگ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرتے۔ افسوس کی بات ہے کہ دنیاوی چیزوں میں جب ہم نان مسلمز کو دیکھتے ہیں تو جن چیزوں پہ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں انہی چیزوں پہ ہم اپنے جگہوں پہ عمل نہیں کرتے۔ خاص طور پہ مسلمان لوگ دین کے نام پہ تو کوئی کمٹمنٹ نبھا ہی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی آرگنائزیشن کا نام نہیں، اس کو بس جو چاہو کرو۔ مجھے حیرت ہوئی، کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہاں کا رول یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس اگر آپ کا اپائنمنٹ ہے اور آپ اپنے اس وقت پہ نہیں پہنچے اور صرف 5 منٹ آپ لیٹ ہو گئے تو وہ اس دن کا بل آپ کے گھر بھیجے گا، ایون اس نے آپ کو نہیں دیکھا۔ کسی ساتھی نے بتایا، اور شاید سب ڈاکٹروں کا یہاں یہ معاملہ ہوگا یا کسی ایک کا ہوگا، اور لوگ اس ڈر سے وقت سے پہلے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں بل نہ آ جائے اور ڈاکٹر نے دیکھا بھی نہیں۔ ہمارا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہم سوچیں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کیوں آج اللہ کی مدد ہم پہ نہیں آ رہی؟ ہم کسی کو اپنی امید دلاتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، بہت اس وقت اچھی بات ہے۔ میں نے تو دیکھا آپ 10 کاغذوں پہ سائن کروا لیں، جب جس نے معاہدہ توڑنا ہے اس وقت وہ توڑنے کا بتا ہی دے تو یہی بڑی بات ہے، وہ دوسروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹوٹ چکا ہے معاہدہ۔ کیا ایسے لوگوں کے دلوں پر رحمت آ سکتی ہے؟ کسی کو مت سوچیں، صرف اپنے آپ کو چیک کریں اور اپنا محاسبہ کریں۔ اگر آپ پچھلی زندگی میں کسی سے کوئی کمٹمنٹ کر چکے تھے، کوئی فارم فل کر چکے تھے، کوئی آپ نے کسی سے والنٹیئر کرنا چاہا، کسی کو آپ نے کہا کہ ہم اس جگہ پہ اسٹوڈنٹ بنیں گے یا ٹیچر بنیں گے یا کوئی کام، اگر نہیں نبھایا ہوا، اس پارے کو ختم ہوتے ہی فوراً آپ اللہ سے بھی معافی مانگ کے ان سے بھی معافی مانگے۔ یاد رکھیے دنیا میں ہر فیصلہ نہیں ہوگا، اللہ دنیا میں انتقام دے دیتا ہے۔ آپ کسی سے توڑتے ہیں کوئی آپ سے ٹوٹے گا، لیکن مسلمان جب تک پریڈکٹیبل نہیں ہوتے۔ پریڈکٹیبل کیا ہوتا ہے؟ کہ جن سے آپ کو امید ہو کہ آپ کیا کریں گے، پیشن گوئی کر سکیں۔ میں بس میں آ رہی تھی ابھی، تھوڑا سا مس ہیپ بھی ہوا، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی بسوں میں ہم کیوں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ منٹ اور سیکنڈ کے ساتھ پہنچائیں گی۔ اگر اس بس کا یقین نہ ہو کہ یہ اتنے منٹ پہ پہنچائیں گی تو کبھی بھی کوئی نہ بیٹھے۔ ایون آپ دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹس پہ جانے والے بھی لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری فلائٹ مس نہیں ہوگی، ہمیں یہ پہنچا دیں گے۔ آج ہم پریڈکٹیبل کیوں نہیں رہے، ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کی کیئر ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کسی سے کوئی معاہدہ بھی کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا۔ تو دیکھیے، اللہ نے شاید اسی لیے ڈے آف ججمنٹ رکھا ہوا ہے کہ ہر بندہ وہاں تو اپنے اپنے معاملات کو دیکھے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینکو۔ جرت ہونی چاہیے انسان میں۔ مثال ہے، میں آپ کی ٹیچر ہوں، میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی اور اللہ تعالیٰ مجھے نبھانے کی توفیق دے، لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے میرے حالات بدل جائیں، تو میرا کیا فرض ہے کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں بیٹھیں یہاں پڑھائیں، ان کو بتاؤں کہ بس جا کے ٹکٹ بک کرا کے بعد میں کہہ دوں کہ میں ایئرپورٹ سے بول رہی ہوں اور آپ جو چاہیں کریں، میں جا رہی ہوں، اللہ کا دین ہے وہ خود ہی چلا لے گا، میں جا رہی ہوں، کیا یہ میرا صحیح طریقہ ہوگا؟ آپ میرا کیا بگاڑیں گے مثلا؟ لیکن میرا بگڑے گا ضرور، یہ مجھے یقین ہونا چاہیے۔ اصل طریقہ کہتے ہیں بیٹھ کے بتا دے، جرت ہونی چاہیے۔ جو بندہ جرت نہیں رکھتا نا، وہ پھر سامنا نہیں کرتا، یا تو اس کے اپنے دل میں کوئی شک ہے یا پھر وہ دوسروں میں ہے۔ تو اپنا عمل رکھیے، کوئی جاب کسی نان مسلم سے آپ نے کی ہوئی ہے، کچھ بھی کیا ہے، کبھی بھی اچانک ان کو نہ دھوکہ دیں۔ اور ماشاءاللہ دنیاوی چیزوں میں ہم اس کو خوب جانتے ہیں، ہم جاب کو اوکے کر چکے ہوں، ہم اپنی جان پہ کھیل کے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہاں کوئی نہیں ہوگا، وہاں سیکٹری کی ٹیبل خالی ہوگی، میں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمیں دین کے ساتھ بھی یہی کمٹمنٹ نبھانے کی توفیق ہو جائے۔ فرمایا، منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلحے کا استعمال تو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اسلحے کی نمائش کی جا سکتی ہے۔ پیچھے ہم نے بتر کی باتیں کی، ایک بتر جائز ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جو دشمن کے مقابلے پہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو میدان جنگ میں اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے مگر میدان جنگ میں اچھی ہے۔ دشمنوں کے اوپر روب ڈلتا ہے۔ جب مسلمان عمرۃ القضاء کے لیے آئے 7 ہجری میں، تو لوگوں نے خبر پھیلا دی کہ مسلمان تو مدینہ جا کے بڑے برے حال میں ہیں، کیونکہ لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نہیں رہا تو دوسری جگہ جا کے تو وہ اور ہی برے حال میں ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کو یہ خبر مل گئی کہ اس سے تم کافر خوش ہوں گے کہ یہ بڑے کمزور ہیں اور مدینہ میں بھوک اور پیاس ہے، کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم عمرے کے لیے جاؤ گے تو پہلا جو طواف کرو گے جاتے ہی عمرے کا، اس میں رمل اور استباء کرو، یعنی پہلوانوں کی طرح چلو، ذرا ان کو چل کے دکھاؤ کہ ہمارے اندر بڑی طاقت ہے۔ اور واقعی مسلمانوں نے وہ رمل اور استباء کیا، تو کافروں کے دل بیٹھنے لگے، اپنے گھر چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے گئے تھے، اتنا روب آ گیا تھا ان کے اوپر۔ تو یہ بتر جائز ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور دشمنوں کے آگے دب جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم کہتے ہیں نہیں اب ان کو ہم کیسے دکھائیں کہ ہمارا بھی کوئی کلچر ہے اور ہمارا بھی کوئی اسلام ہے۔ تو بتر کرنا ہے تو نان مسلم کے سامنے کریں، ان کو وہ اپنا حال حلیہ دکھائیں جو واقعی اسلام کا ہے۔ جس طرح وہ اپنا جسم دکھاتے ہوئے نہیں شرماتے، ہمیں ان کو اپنا اسلام دکھاتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے۔ اور یہ احساس کمتری ہوتا ہے ہمارے اندر کہ ہمیں دیکھ کے کوئی کیا کہے گا، کیا کہے گا بھائی، آؤ بات کرو، چلو 10-100 لوگوں کے اندر آ جاؤ، اور اگر تم نے اپنے اسلام کو اپنے حال حلیے سے ظاہر کیا ہوا ہے، ہو کیئرس، تم ننگے ہو، میں پہنی ہوئی ہوں، تم انسانیت سے گرے ہوئے ہو۔ تو لہٰذا انسان کے اندر اس چیز کی جرت ہونی چاہیے کہ جس چیز کو صحیح سمجھے، پھر اس کو زبان سے نہیں لیکن اپنے حال حلیے، اپنے رویوں سے صحیح ثابت کرے۔ مگر اللہ جانتا ہے، اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تم کو پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ جہاں بھی دین کی بات آتی ہے، یہاں چونکہ میدان جنگ کی بات ہے، تو وہاں مال کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو گے تو تمہارا خرچ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس دے دے گا۔ اور اے نبی، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے اور تمہارے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اصول ان 2-3 آیات میں ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نان مسلمز پر بھی بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے اور ایک ایمرجنسی کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ آئیڈیل سچویشن میں تو مسلمان ہمیشہ مسلمان پہ ٹرسٹ کرے گا، لیکن بعض دفعہ اسلام کو اتنی ضرورت پڑتی ہے سکلز کی اور صلاحیتوں کی کہ مسلمانوں کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پیغام دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تم ٹرسٹ کرو، لے آؤ کسی کو اپنے کام کے اندر، تم اس پہ بھروسہ کرو، اور اگر وہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، بس ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے، تو نو پرابلم، فجنح لہا، تم بھی جھکو ان کی طرف، توکل کرو اللہ پر۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ایک دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے دین کے معاملے میں، ہمیں کیا پتہ یہ کیا ہے، ان کے کیا عزائم ہیں، یہ کن کے ایجنٹ ہیں، یہ کون ہے، وہ کون ہے، اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے اصل میں خود کو دین سے دور کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہاں عمل کی بھی بات یہ نکلتی ہے، بلکہ اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ کیا میں کسی کا ساتھ صرف اللہ کے دین کی مدد کے لیے دیتی ہوں یا پھر اس کی ذات کے لیے دیتی ہوں۔ پھر اگلا اصول ادھر بہت ہی پیارا پتہ چلا، اور وہ کیا کہ دلوں کا ملنا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، دلوں کا جڑنا۔ دین پھیلانے کے لیے سب سے بڑی دولت جو چاہیے وہ مال اور دولت نہیں، بلکہ وہ دلوں کا جڑا ہونا چاہیے۔ جب دین کی طرف بلانے یا دین کو غالب کرنے کے لیے سرحدوں میں کھڑے ہوئے فوجی کوئی بھی ہوں، ان کے دل آپس میں جڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر دوسروں کو بھی جوڑ لیتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا کیا کہ جب مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے نا، تو پھر کافر کو بھی موقع ملتا ہے۔ دین ہمیشہ ٹیم ورک سے پھیلتا ہے، اور ٹیم ورک جو ہوتا ہے نا، یہی اصل میں کسی بھی کام کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ پیسوں سے محبت نہیں خریدی جاتی۔ آپ موٹے موٹے کڑے پہنائیں اپنی بیٹی کی ساس کو کہ وہ آپ کی بیٹی کی قدر کرے، وہ موٹے کڑے لے کر بھی خوش نہیں ہوگی، وہ کہے گی یہ تو بھولے ہوئے، اس کے اندر تو کچھ ہوا بھری ہوئی ہے، نہیں ملے گی۔ آپ 1,25,000 کا جوتا پہنائیں داماد کو، آپ راڈو کی گھڑی پہنائیں کہ وہ آپ کی بیٹی کو پیار دے، نہیں دے سکتا۔ ولکن اللہ الف بینہم، محبتوں کے خزانے اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ الودود ہے، وہ محبت دیتا ہے، وہ لوگوں کو محبت دے گا۔ آپ بے نیاز ہو جائیں لوگوں کی باتوں سے کہ لوگ آپ کو کچھ دیں گے، کوئی کچھ نہیں دیتا۔ جب آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ خود ہی لوگوں کے دل جوڑ دے گا۔